الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. گرامی قدر بزرگوں، صد احترام بھائیوں، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان کی گھڑیاں ہیں اور اسلام کے قبلہ اول مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حرمت اور اس کی عظمتوں کو یہود کی طرف سے پامال کیا جا رہا ہے. یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں جیسے کعبہ شریفہ اور مسجد حرام کی حرمت عظمت اور اسلام میں اس سے زیادہ بڑے مقام والی جگہ کوئی اور نہیں ہے، اسی طرح مسجد اقصی بھی اہل اسلام کے لیے حرم ہے اور اسلام اور اس سے قبل آنے والے مذاہب جو حقیقت میں اسلام ہی ہوتے تھے، ان کے انبیاء اور مرسلین، ان کی امتیں اور قومیں، ان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے مسجد اقصی کو قبلہ بنا دیا تھا. اور ابتدائے ہجرت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی ایک وقت تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین موجود ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں مسلمانوں کو مسجد اقصی سے واپس کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. اس کی تاریخ سمجھ لینا بہت ضروری ہے. بنی اسرائیل میں اللہ وحدہ لا شریک نے بہت سارے انبیاء بھیجے تھے، اور انہی انبیاء نے وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کو مقدس زمین اور اللہ کی پسندیدہ زمین کی طرف رہنمائی بھی دی، اور اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے مدد بھی کی، لڑائی اور جہاد بھی کیا ہے. اور ایک موقع ایسا آیا کہ بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے لڑاکا لوگ، وہ اس ارض مقدسہ پر جو لوگ قابض تھے ان سے لڑنے سے عاجز آ چکے تھے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملی. کہتے ہیں کہ جو قابض تھے جالوت اور اس کے لوگ، ان کا ایک بہت لمبا چوڑا فوجی جو ہر لحاظ سے بہت طاقتور تھا اور قوت تھی اس کے اندر موجود تھی، اس نے بنی اسرائیل کے لشکر کو چیلنج کیا، ہے کوئی جو میرے ساتھ مقابلہ کرے، لڑائی کرے؟ اور اس کے اس چیلنج کے جواب میں حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے، اور حضرت داؤد نے ان کا مقابلہ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی صلاحیت دے دی تھی کہ حضرت اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیتے تھے اور اس پتھر کو کسی تار یا رسی وغیرہ میں گھما کے پھر وہ دشمن کی طرف پھینکتے تھے. حضرت داؤد نے وہ پتھر جو اس بڑے سورما کی طرف پھینکا، وہ پتھر سیدھا اس کی پیشانی پہ جا کر لگا، وہ وہیں گر پڑا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو ہمت ملی، توفیق ملی اور انہوں نے اس عرض مقدسہ پر اپنا اقتدار حاصل کر لیا ہے. جب اقتدار حاصل ہو گیا تو فیصلہ یہی ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کو اس جگہ کا حکمران اور بادشاہ بنا دیا جائے. اور وہ پتھر جس پتھر پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی ہے, حضرت کو بادشاہت دی گئی اور حکمران بنایا گیا ہے, وہ پتھر ایک زمانے تک بیت المقدس میں موجود تھا. پھر بعد میں یورپ کے کسی بادشاہ نے اس بیت المقدس سے وہ پتھر اٹھا کے برطانیہ میں لے جا کے رکھ دیا تھا. اور آج بھی جو برطانیہ کی بادشاہتوں کی عمارتیں ہیں, ویسٹ منسٹر کے برابر میں جو چرچ ہے, اس چرچ میں تھرون آف ڈیوڈ کے نام سے, حضرت داؤد کے تاج کے نام سے وہ پتھر آج بھی موجود. کچھ دنوں پہلے جو برطانیہ کے بادشاہ کی تاج پوشی ہو رہی تھی, تو جس کرسی پر بادشاہ کو بٹھا کر تاج پہنایا گیا, اگر کسی نے غور کیا ہو, اسی کرسی کے اوپر وہ پتھر موجود. اور یہ جو بیت المقدس کی زمین ہے, اس زمین پر یہود نے ایک عبادت خانہ تعمیر کر دیا تھا. 1200 قبل مسیح میں پہلی مرتبہ اس زمین پر یہود کی عبادت گاہ تعمیر ہوئی تھی. اور پھر جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوتا ہے, ان کی اپنی غفلت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ظالم بادشاہ آیا اور اس نے یہود کا وہ ٹیمپل گرا دیا اور یہود کو اس زمین سے بدر کر دیا, وہاں سے باہر کر دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ یہودیوں کو اس زمین پر دسترس حاصل ہوئی اور انہوں نے دوبارہ اسی جگہ پر اپنا عبادت خانہ ٹیمپل دوبارہ تعمیر کر دیا. اور 70 عیسوی میں, ہجری نہیں, عیسوی میں, یعنی اسلام کے آنے سے بہت پہلے, ایک رومی بادشاہ جو بت پرست تھا, اس نے دوبارہ بیت المقدس پر حملہ کیا اور یہود کی وہ عبادت گاہ زمین بوس کر دی اور یہودیوں کو اس زمین سے نکال باہر کر دیا. وہ جو 70 عیسوی میں ان کا عبادت خانہ توڑ کے گرایا گیا ہے, تو تیسری مرتبہ آج تک وہ عبادت خانہ دوبارہ تعمیر کرنے کی توفیق یہودیوں کو نہیں ہوئی. اور جس مقام پہ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی, اصل میں یہ القدس کی زمین ہے, اور القدس کی زمین میں ایک اونچی پہاڑی ہے، ایک اونچی جگہ ہے، ایک پلیٹو ہے. اس اونچی پہاڑی کے اوپر ہی بیت المقدس بھی موجود ہے، مسجد اقصی بھی موجود ہے. صرف کونوں کا فرق ہے، پہاڑی کے ایک کونے پہ مسجد اقصی ہے اور دوسرے کونے پہ قبۃ الصخرہ یا گولڈن ٹیمپل جسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہے. اور یہود کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہمارا ٹیمپل جو 70 عیسوی میں رومی مشرق بادشاہ نے گرا دیا تھا، اس ٹیمپل کو دوبارہ بنانے کے لیے وہ اسرائیل کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. اور اس زمین کا احترام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللہ تعالیٰ کی وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے سفر کرا دیا تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو وہاں پہ جمع کر دیا تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ انبیاء کی امامت فرمائی، نماز آپ نے وہاں پہ پڑھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ایک صفت امام الانبیاء اور سید المرسلین ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ امامت. اور پھر ایک سفر اسراء ہے اور ایک سفر معراج. جو معراج کا سفر ہے یعنی زمین سے ساتوں آسمانوں کا جو سفر ہے، اس سفر کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ابتدا قبۃ الصخرہ یا گولڈن ٹیمپل جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے. اور پھر بعد میں بنو امیہ کے امیر غالباً عبد الملک ابن مروان نے اس قبۃ الصخرہ کے اوپر گنبد بنا دیا تھا، ایک عمارت بنا دی تھی. آج جو عمارت موجود ہے یہ وہی عمارت موجود. تو یہ تو ایک مختصر اس کا تعارف ہے کہ اکثر مسلمانوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی کہ آخر لڑائی کس بات پہ ہے اور جھگڑا کس بات پہ ہے. جھگڑا یہی ہے کہ یہودیوں کو 70 عیسوی میں یہاں سے رومیوں نے مار کے بھگا دیا تھا، نکال دیا تھا اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اور آج وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے اور اس زمین پہ ہم دعوے دار ہیں، لہذا باقی تمام قوموں کو چاہیے کہ یہاں سے نکل جائیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلا ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں اور کراچی والوں کے پاس رات کے اندھیرے میں ایک شخص آ جائے اور دروازے بجاتا رہے اور کہے کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں 2000 سال پہلے یہ زمین میرے دادا کی تھی، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیے، گھر خالی کر دیجئے۔ تو اس فضول بات کا جواب ڈنڈا ہے، اس فضول بات کا جواب اس کی تنبیہ ہے کہ 2000 سال پہلے اگر آپ کی دادا کی جگہ یہ تھی تو آپ کے دادا نے یہ جگہ سنبھالی کیوں نہیں، بلکہ یہ تو تاریخ ہے اور تاریخ میں ملکیتیں بدلتی ہیں اور تاریخ میں قومیں بدلتی ہیں، لوگوں کے ملک بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا فضول آرگومنٹ ہے اور ایسی بیکار دلیل ہے کہ جی آج سے 2000 سال پہلے یہ جگہ ہماری تھی، اب آپ یہ جگہ خالی کر دیں۔ اگر مسلمانوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ 1000 سال پہلے اسپین ہمارا تھا، اس کو خالی کر دیجئے، اور سلطنت عثمانیہ میں بلغاریہ، ایسٹونیا اور ہنگری اور اٹلی کے کچھ علاقے ہمارے تھے، نکل جائیے خالی کر دیجئے، تو کیا ہمارے کہنے پہ وہ یہ علاقے خالی کریں گے؟ کبھی نہیں۔ تو جب ہماری زمینوں پہ تم قابض ہو چکے ہو تو 2000 سال پرانی زمین جہاں سے اللہ تعالی نے تمہیں نکلوا دیا تھا کیونکہ تم مغضوبین ہو اور تم اللہ وحدہ لا شریک کے ہر پیغمبر کی توہین کر چکے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم قتل کرنے کے در پہ تھے اور بے شمار انبیاء کو تم قتل کر چکے ہو، اس کے بعد تم کہتے ہو کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہ قبلہ ہمارا ہے، یہ مسجد ہماری ہے، تمہارا تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کی فتوحات جب ہو رہی تھیں، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارض مقدسہ مسلمانوں کی دسترس میں دے دی تھی۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس زمانے میں بھی یہ جگہ یہودیوں کے پاس نہیں تھی، بلکہ یہ جگہ تو 70 عیسوی میں یہودیوں سے لے لی گئی تھی، نصارہ کے پاس یہ جگہ تھی اور نصرانیوں نے، راہب نے، ان کے بڑے پادری نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ چرچ میں نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں چرچ میں اگر نماز پڑھ لیتا ہوں تو مسلمان اس چرچ کو مسجد بنا دیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جو جگہ اہل کتاب کی عبادت خانہ ہو اس جگہ کو میں مسجد قرار دے دوں، آپ کا انصاف دیکھیے۔ حالانکہ آپ فاتح تھے، آپ بزور بازو اس جگہ کو فتح کر چکے تھے، آپ چاہتے تو ساری کی ساری جگہ مسجد تھی، ایک ایک کونا مسجد تھا، لیکن اس وقت بھی اسلام کی وہ تعلیمات کہ جہاں پہ کسی کی عبادت ہو رہی ہو اس جگہ پہ آپ قبضہ نہ کریں، حضرت عمر نے ان تعلیمات کا خیال بھرپور رکھا اور وہاں پہ مسجد اقصی کے بالکل قریب میں ایک اور چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا نام مسجد عمر ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے یہ جگہ دوبارہ سے چھین لی گئی تھی، اور جو دوبارہ چھینی تھی اس میں بھی یہودیوں کا کردار کوئی خاص نہیں تھا، بلکہ جو نصرانی تھے اور رومی تھے انہوں نے اس زمانے کا الائنس بنایا تھا، جیسے آج نیٹو موجود ہے اس طرح انہوں نے تمام ملکوں کے الائنس بنائے تھے، اور صلیبی جنگ کروسیڈ وار کے نام پہ انہوں نے جنگ شروع کی تھی، اور سن 583 ہجری میں 583 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے کردستان کی زمین سے ایک شیر خدا صلاح الدین ابن یوسف ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسا جرنیل پیدا کیا، اور انہوں نے علماء سے مشورہ کیا کہ بیت المقدس پر دوبارہ سے مسلمانوں کی فتح کے لیے انتظامات کرنا ضروری ہیں، اور وہ جو مشہور عالم دین ابن برجان کہلاتے ہیں، ان کی تفسیر ابن برجان مشہور ہے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو یہ بشارت دی تھی کہ آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو بیت المقدس پر جا کے حملہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا. صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام بیٹوں کو یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی تھی کہ واپس جانے کا آپشن نہیں ہے، یا تو شہادت ہے اور یا فتح ہے. اور بہت سارے مجاہدین شہید ہوئے. کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جب آئے اور اپنے مجاہدین کی لاشوں کے ڈھیر اور انبار دیکھے، حضرت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن حضرت نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں فتح اور نصرت دے دیجئے. تو یہ ایک مختصر پس منظر جس کا مسلمانوں کے لیے سمجھ لینا ضروری ہے. اور پھر یہ خطہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان یورپیوں نے اور ان تمام لوگوں نے، اس کو بولو کم کرو، آواز کم کرو، ایک دوبارہ سے انہوں نے الائنس بنایا، ایک اتحاد بنایا، اور سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے یہودیوں کو لا لا کر آباد کر دیا. اور پھر بھی ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ وہاں پہ کوئی ملک قائم کریں یا اسرائیل نام کا ملک قائم کریں. یہ تحفہ تو جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی 47 میں، تو اس کے جواب میں جیسے مسلمانوں کو ایک لولی پاپ دے کے بے وقوف بنا دیا گیا کہ یہ کونا تمہارا ہے وہ کونا تمہارا ہے، درمیان میں ہندو موجود. اسی طرح عرب کو اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا کہ عرب کے دل میں، عرب کے بیچ میں، یہ وہ زمین سرزمین عرب ہے، وہاں کے رہنے والے عربی بولتے ہیں، ایک طرف وہ لبنان کا علاقہ ہے، ایک طرف شام کا علاقہ ہے، ایک طرف اردن کا علاقہ ہے، اسرائیل وسرائیل وہاں پہ تھا ہی نہیں، اس کو ایک خاص سازش کے تحت توڑ دیا گیا، اور تھوڑا سا لبنان سے چوری کر لیا، تھوڑا سا شام سے چوری کر لیا، تھوڑا سا اردن سے چوری کر لیا، اور ٹکڑے ملا ملا کر ایک جگہ بنا دی گئی، اور یہود سے کہہ دیا گیا کہ یہ آپ کی ملک ہے، آپ کی ریاست یہاں پہ بنا دی گئی۔ تو بہرحال تاریخ تو گزر گئی، اب جو بھی کر لیا جائے تاریخ تاریخ ہے اور ماضی ہے، لیکن جو اس وقت وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح انسانوں کو جانور کہہ کے ان کو بچوں سمیت، خواتین سمیت، بوڑھوں سمیت، مرد و زن سمیت، معذورین سمیت بلڈنگوں سے باہر نکلنے کا موقع بھی نہیں دے رہے، بلکہ اسی بلڈنگوں میں ان کو گرا کر دفن کیا جا رہا ہے، کہیں پہ بلبے کے نیچے سے بچہ چیخ رہا ہے، کہیں سے خاتون چیخ رہی ہے، کہیں سے معذور چیخ رہے ہیں، اور ایک قیامت کا سما وہاں پہ موجود ہے۔ اور کہنے کو مسلمان مغرب سے، موراکو سے شروع ہوتے ہیں اور ایسٹ تیمور تک اور انڈونیشیا کے جزیروں تک مسلمان موجود ہیں، لیکن بے بس، اور وہ مغرب سے مغلوب ہیں اور ان کے پاس ایسی قوت، ایسی طاقت، ایسے انتظامات، ایسی ایئر سپریمیسی، ایسے بحری بیڑے موجود نہیں ہیں کہ وہ مغرب اور اس کی مٹیریلزم والی طاقت کا جواب دے سکے۔ اور یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی دیں گے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دیے، اللہ کے دین کی نصرت چھوڑ دی ہے، اور دین میں وہ حکم جس میں مشقت نہیں ہے، جس میں مجاہدہ نہیں ہے، جس میں جان اور مال کی قربانی نہیں ہے، وہ تو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جہاد سے ڈر لگتا ہے۔ دو بدو اعلا کلمت اللہ کے لیے محاذ پر جانے سے ڈر لگتا ہے، اور یہ ڈر اس قدر غالب آ چکا ہے کہ اب اپنے دفاع کی صلاحیت بھی کسی مسلمان قوم کے اندر موجود نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ کفار اور مشرکین اور نصارہ اور یہود ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی ایسی دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے کی دعوت ایک دوسرے کو لوگ دیتے ہیں۔ صحابہ کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ جو 313 تھے لیکن 1000 سے زائد بدماشوں کو بدر میں بھگا چکے تھے، وہ صحابہ جو 1000 تھے لیکن 4-5 ہزار سے زیادہ بدماشوں کو احد میں ٹھکانے لگا چکے تھے، وہ حیران تھے۔ غیرتی قوم تھی۔ اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کے لیے چن لیا تھا۔ تو حیران تھے کہ اللہ کے رسول مسلمان ایسے مظلوم ہوں گے، کیا مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، ولکنہم غثاء، ان کا غثاء اس سیلے، لیکن وہ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب میں تنکے بہتے ہیں. جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں لکڑیاں ہوتی ہیں، تنکے ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کے گننے کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن کیا وہ سارے مل کے سیلاب کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو یہ تو حدیث میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے اور اتنی بڑی تعداد یہود سے نصارہ سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دنیا سے محبت ہو چکی ہوگی، اور جب دنیا سے محبت ہو چکی ہوگی تو پھر موت سے ڈر لگے گا، اور جب موت سے ڈر لگے گا تو پھر ان میں لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور جب لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو 100,000 انسانوں کے لیے 1,000 جنگجو بھی کافی ہیں. چنگیز خان اور جو چنگیزی فورسز تھیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں تھی، زیادہ تھے، لیکن ان کے اندر اس قسم کی صلاحیتیں موجود نہیں تھیں. تو آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. یہ تو بات ہو گئی حقیقت کی. مسلمانوں کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. غزوہ احد میں جب بعض صحابہ کی اجتہادی غلطی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جبل رومات سے ہٹنا نہیں ہے خواہ فتح ہو یا شکست ہو، بعض صحابہ نے اس بات کو سمجھنے میں غلطی کر دی اور وہ جبل رومات سے نیچے اتر گئے، وہاں سے مشرکین نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو وقتی طور پہ بہت شدید تکلیف ہوئی. حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین حملہور ہوئے. آپ کے دہنے مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہ سب تکلیف تھی، لیکن اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو دوبارہ جمع ہو کر اپنی مجموعی قوت کو مشرکین کے مقابلے میں اظہار کرنے کا موقع مل گیا، اور مشرکین کو بالآخر شکست ہوئی اور مشرکین وہاں سے بھاگ گئے. اب اصل واقعہ یہ ہے، جب مشرکین بھاگ گئے اور ایک فاصلے پہ جا کے رک گئے تو ابو سفیان کو جب ہوش آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو عنقریب جیتنے والے تھے اور فتح ہمارے سامنے تھی، نظر آ رہی تھی، لیکن ہم بھاگ گئے. کیوں نہ ہم دوبارہ حملہ کریں، کیونکہ اس وقت مسلمان زخموں سے چور ہیں. مسلمانوں میں 70 شہادتیں ہو چکی ہیں، مسلمانوں کے رسول خود زخمی ہیں. تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم دوبارہ پلٹے پیچھے اور مسلمانوں پہ جا کر حملہ کریں اور مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لیں، مسلمانوں کو وہاں سے ختم کر دیں. اسی اثنا میں وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی مدینہ جا رہے ہیں. اچھا جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو ہماری طرف سے ایک پیغام پہنچا دیں، اس پیغام کے بدلے ہم آپ کو بہت سارا مال و متع دیتے ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ جب مدینہ منورہ پہنچ جاؤ تو وہاں پہ جا کے اعلان کرو کہ مسلمانوں، تمہارے خلاف مشرکوں نے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، بڑے بڑے قسم کے فوجی ان کے پاس موجود ہیں، لڑاکا سورما موجود ہیں، اور وہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اس دفعہ اگر انہوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو تمہارا نام اور نشان وہ مٹا دیں گے۔ ایک طرح سے مسلمانوں میں انہوں نے خوف و ہراس پھیلانے کی سازش کی، اور مسلمانوں کو ایک طرح سے انہوں نے مزید ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ابو سفیان جو کل یہاں سے دم دبا کے بھاگا تھا وہ آج دوبارہ حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ صرف وہ صحابہ جو احد میں میرے ساتھ شریک تھے ان میں سے کون کون دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ آپ نے پوچھا، اور تمام صحابہ نے کہا کہ حضرت اگر آپ کا حکم ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے تو اس حکم کو بجا لانا ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے، اور صحابہ تیار ہو گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل لڑے تھے، 70 شہادتیں ہو چکی تھیں، دندان مبارک زخمی تھے، چچا جان پیارے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ان کا کلیجہ نکال کر مشرکین لے گئے تھے، لیکن صحابہ چوڑیاں نہیں پہنی تھی انہوں نے، اور ان کے حوصلے میں اور ان کے ہمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکل پڑے۔ اور ایک مقام ہے حمراء الاسد، اسے کہتے ہیں، یہ غزوہ حمراء الاسد کہلاتی ہے، مسلمانوں کو اس واقعے کا اکثریت کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ابو سفیان کو جو پتہ لگا کہ وہ تو آ رہے ہیں وہ بھاگ گیا، اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں کہ پہلے ادھر مارا اور اب جب میں نے یہاں سے دھمکی بھیجی تو یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی شان میں آیتیں نازل کی ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یہ مسلمان وہ ہیں کہ جب ان کو زخم لگ چکے ہوتے ہیں اور ان کے جسم سے خون بہ رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر موجود ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تو تمہیں ڈرانے کے لیے آ رہے ہیں، فخشوہم، اور مسلمانوں کو ڈراتے تھے، مسلمان ڈرتے تھے نہیں، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہتے تھے ہمارے لیے اللہ کی مدد کافی ہے اور اللہ تعالی مددگار بہترین ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بس وہاں سے صحابہ لوٹ گئے اللہ کی نعمت سے اور اللہ کے فضل سے، لم يمسسهم سوء، اور صحابہ کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا، وانقلبوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم۔ آگے فرمایا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، جو ڈرتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے۔ مسلمانوں کا اسلوب یہ تھا، کاش کہ آج ہمارے حکمرانوں میں غیرت ہوتی، کاش کہ آج ہمارے قائدین میں غیرت ہوتی، سارے کے سارے نہیں، 4 یا 5 مسلمان ملک بھی نہیں، 2 بھی اکٹھے ہو جاتے اور کہہ دیتے کہ آج ہم یہود کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں، اور ہم فلسطین پہنچ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ یہود وہاں سے دم دبا کے نہ بھاگے تو جو مجرم کی سزا ہے وہ میری ہے. لیکن اس کے لیے جذبہ ضروری ہے، اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے ایمان کی اور دین کی اور اپنے حقوق کی اور اپنی زمینوں کی اور اپنے قبلہ اول کی حفاظت کی توفیق دے، اور فلسطین میں جو قیامت قائم ہے اور ہر قسم کے ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، خون دل خون کے آنسو روتا ہے لیکن اپنی غفلتوں کی وجہ سے آج بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوالات و جوابات سن رہے ہیں، نمازیوں کا احترام ضرور کریں، پوچھا ہے کہ حرام کمائی سے بنائے جانے والی جائیداد میں وراثت جاری ہوگی؟ اگر یقینی طور پہ یہ بات معلوم ہے کہ جو مر گیا ہے اس کی تمام جائیداد حرام کی کمائی سے آئی ہے, تو ایسی صورت میں وہ رثا کو چاہیے کہ وہ تمام چیزیں بیچ کر اور اس کی جو مالیت ہے جن کا حق مارا گیا ہے اگر وہ معلوم ہے تو واپس ان کو پہنچا دیں, اور اگر معلوم نہیں ہے تو بغیر نیت ثواب کے, جیسے سود کسی کو برائے ضرورت دے سکتے ہیں اسی طرح بغیر نیت ثواب کے اس کی جائیداد سے حاصل ہونے والے پیسے وہ کسی کو دے دیں. لیکن یاد رکھیے اس کے لیے ثبوت اور گواہان اور تمام شواہد کا موجود ہونا ضروری ہے. آج کل لوگوں کے اخلاق ایسے ہیں کہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں اور ہر آدمی کو کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی پہ پل رہا ہے. اس طرح کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ رثا کے لیے جائیداد لینا جائز ہے. یہ فیصلہ لوگ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ وہ رثا کریں گے کہ ان کی جو کمائی تھی وہ حلال تھی یا حرام تھی. رکعت نکل جانے کی صورت میں امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وہ سجدہ جس پہ اللہ تعالی مومن کی مغفرت کر دیتے ہیں, کیا پتہ یہ سجدہ وہی ہو. لیکن یاد رکھیے گا اس سجدے کا تعلق رکعت سے نہیں ہے. جب رکعت نکلی ہے تو رکعت کے ساتھ سجدے بھی لوٹانا ضروری ہے. ایک طرح سے یہ اضافی سجدے ہیں اور امام کے ساتھ ان کا کرنا سنت ہے, ضروری. اپنی نوکری کی جگہ کسی اور کو بھیجنا اور خود چھٹی پر چلے جانا جائز ہے یا ناجائز ہے, اس میں دیکھنا پڑے گا کہ جو مستاجر ہیں یعنی جن کے ہاں آپ نوکری کر رہے ہیں ان کی طرف سے نیابت کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اگر ان کی طرف سے نیابت کی اجازت ہے تو پھر ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ کسی کو نیابت دے دیں تو ٹھیک ہے. اور اگر ان کی طرف سے نیابت کی اجازت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں بغیر اجازت کے نائب بنانا یہ جائز نہیں. شوہر بیوی کو اسٹامپ پیپر پر طلاق لکھ کر بھیج دے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی. علماء نے تو کہا ہے کہ موبائل میسج بھیج دے یا ای میل بھیج دے کہ جی میں طلاق دیتا ہوں تو یہ اس کی طرف سے اقرار ہے, اور اقرار سے طلاق واقع ہو جاتی. کرنسی کے بدلے قرض ڈالر لینا جائز ہے؟ نہیں. کرنسی کی کرنسی سے جو لین دین ہوتی ہے فقہ کی اصطلاح میں اسے بیع الصرف کہتے ہیں, اور بیع الصرف کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نقد ہو. بیع الصرف کے اندر ادھار, قرض, نصیحہ, آجل بعد میں دینے والی چیزیں جائز نہیں ہیں. مثلا آپ نے کسی کو پیسے دے دیے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو فلاں دن ڈالر دوں گا, شریعت کے روح سے اس قسم کی بے کرنا جائز نہیں. پوچھا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکعت سنت ہے؟ چار رکعت پہلے پڑھیں, یہ سنت موقعہ ہے, اور دو رکعت اس کے بعد پڑھیں. ان یہ جو بعد والی دو رکعتیں ہیں ان کی تاکید چار رکعت کے برابر نہیں ہے, ان سے کم ہے. لیکن علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ چار رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد دو رکعت بھی پڑھ لیں, دونوں نمازوں میں فرق ہے. لیکن بدعتی خاتون سے نکاح جائز ہے اگر راہ راست پر لانے کی توقع ہو, ارادہ بھی ہو اور امید بھی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں بدعتی کے ساتھ نکاح کر کے آپ بھی بدعتی بن جائیں, آپ بھی حلوہ خور بن جائیں, تو ایسی صورت میں پھر یہ نکاح آپ کے لیے تباہی ہے. اگر مضبوط ایمان ہے اور ایسی شخصیت ہے کہ آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ وہ آپ سے متاثر ہوگی, تو ایسی صورت میں علماء نکاح کی اجازت دیتے ہیں ورنہ اجازت نہیں. اگر کسی شخص کی وضو نماز کے دوران ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے جبکہ وہ صف اول میں امام کے پیچھے کھڑا ہو؟ فقہا کہتے ہیں کہ نکسیل ٹوٹنے کا بہانہ کر لے، ناک پہ ہاتھ رکھے اور باہر نکل جائے اور جا کے وضو کرے، راستے میں کسی سے بات چیت نہ کرے، وضو کر کے واپس آ جائے، جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہ نماز بعد میں پوری کر لے گا. اسے بنا کہتے ہیں، شریعت کا مسئلہ ہے اور یہ جائز ہے. اگر باہر جانا ممکن نہیں ہے، مثلا عید کی نماز ہے، مثلا بہت بڑی رش کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں پھر بغیر نیت ثواب کے نمازیوں کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہے، لیکن نیت بھی نہ کرے، قرات بھی نہ کرے، وظائف بھی نہ پڑھے. تشبہ بالمصلین کی اجازت علماء نے دی ہے بامر شدید مجبوری کے، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ جہاں ہے وہیں سے چلا جائے، وضو کرے، واپس آئے، امام کے ساتھ نماز پوری کرے، جو رکعتیں رہ گئی ہیں وہ بعد میں پوری کرے، اور یہ لاحق ہے. گھڑی کے پہننے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو گھڑی نہیں تھی، اس زمانے میں انگوٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی زینت کے لیے نہیں تھی، ضرورت کے لیے تھی. آج بھی علماء کہتے ہیں کہ جو چیز زینت کے لیے ہے وہ الٹے ہاتھ پہ ہو، اور جو چیز ضرورت کے لیے ہے، مثلا اس میں قرآن کریم کی آیت ہے یا حدیث ہے یا کوئی نیک بات لکھی ہے، کوئی مقولہ لکھا ہے، تو اس کا پھر سیدھے ہاتھ میں پہننا یہ سنت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھڑی کو آپ انگوٹی پر قیاس کریں گے، اور انگوٹی میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو برائے ضرورت ہو، دینی ضرورت ہو، وہ سیدھے ہاتھ میں ہوگی، اور جو برائے زینت ہو وہ الٹے ہاتھ میں ہوگی. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ بھی اس بات پہ وضاحت فرما چکے ہیں کہ آج کل لوگ جو گھڑیاں پہنتے ہیں یہ زینت ہے، اس میں ضرورت کا ایک عنصر ضرور ہے، لیکن اب ضرورت آپ کو پتہ ہے، مسجد میں گھڑی لگی ہے، موبائل میں گھڑی موجود ہے، ایک طرح سے یہ زینت ہے، اور زینت والی چیز کو ضرورت الٹے ہاتھ کو ہے، کیونکہ الٹے ہاتھ میں کمی ہے، سیدھے ہاتھ کو کسی قسم کی زینت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح فتاوی قاضی خان وغیرہ میں بھی یہ بات موجود ہے. یہ تو پورا خط ہے بھائی. میری والدہ حج پر جانا چاہتی ہیں، وہ بیوہ ہیں اور ان کی سات بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، سب شادی شدہ ہیں. وفات سے پہلے والد پر حج فرض ہو گیا تھا، اس لیے والد کا ہاتھ بدل کرنا ہے. والدہ بیمار ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے بیٹی کا جانا ضروری ہے. کیا بیٹی جن کی عمر 40 سال اور اس سے زیادہ ہے والد کا حج بدل کر سکتی ہیں؟ کوئی بھی والد کا حج بدل کر سکتا ہے، اور حج بدل ہمارے ہاں جائز ہے اور ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، آنے جانے کا خرچہ موجود ہو، تو پھر حج میں دیر کرنا جائز نہیں ہے. وہ بچہ کدھر ہے جس کا، بسم اللہ آ جائیں، ایک معصوم بچہ ہے، اور آج یہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو چکا ہے. ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں سیف الدین بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے. سامنے بیٹھائیں اس کو، اسپیکر لا کے دے دو اس کو. یہ ہمارے بڑوں کا بڑا زبردست طریقہ ہے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو محدث الاثر تھے، اور دنیا گواہ ہے کہ ان کے زمانے میں، ان کے بعد بھی اور ان سے پہلے بھی، ان کے ٹکر کا کوئی محدث، کوئی فقیہ سرزمین ہندوستان میں گزرا نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو گیا، تو مجھے میرے استاذ کے سامنے لے جا کر بیٹھا دیا گیا، اور مجھے بسم اللہ کرائی گئی. یہ ایک بہت مبارک طریقہ ہے، اور عموماً جن بچوں کو اس طرح پڑھائی شروع کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں. جی بیٹا، ادھر دیکھو، ادھر میں پڑھوں گا، آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. پڑھیں گے نا؟ آتی ہے؟ پڑھو. اعوذ ہٹا دو اس کو، جی جی پڑھو پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح
الم لقنا
صحیح سے پڑھو الم نشرح
الم لقنا
لك صدرك لك صدرك ووضعنا عنك وزرك اپڑو جی وزرك الذي انقض جلدی جلدی پڑھو شاباش انقض ظهرك ووضعنا عنك پڑھو بیٹا سب دیکھ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں عنك وزرك وزرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. چلیں جی مبارک ہو. الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کو مستقبل کا امام اور دین کا خدمتگار بنائے. قرآن و سنت کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حاضرین کے بچوں کو تمام لوگوں کو نصیب کرے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول کریں, جو پریشانیاں ہیں آسان کریں, خاص طور پہ جو مسلمان جنگ و جدل میں اور یہود کی طرف سے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اے اللہ غیب سے ان کی مدد کیجئے, اور اے اللہ ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا, ہم بے بس ہیں, لیکن آپ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں, آپ کا فضل عظیم ہے. اے اللہ آپ کے فضل سے ہم مایوس نہیں ہیں. اے اللہ تعالی ہم پہ بھی فضل نازل کیجئے, رحمتیں نازل کیجئے, اور جو فلسطین کے مسلمان بے بس ہیں اور مظلوم ہیں ان پہ بھی اپنا فضل اور رحمت ہے اور امن نازل کیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.